بزرگوں، دوستو، بھائیو، قابل احترام بہنوں اور عزیز بیٹیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیدواران رکنیت کی اس تربیت گاہ میں آپ لوگوں کی آمد ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا باعث ہے. قافلہ حق میں شامل ہونے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا. اب یہ ہماری تنظیم اور ہماری اجتماعیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اپنے اندر جذب کر لے، آپ کو اس قافلے میں پیچھے چلنے کی بجائے آگے کے مراحل میں داخل کرے. اور اسی سلسلہ میں یہ تربیت گاہ قائم کی گئی ہے، جس تربیت گاہ کے نتیجے میں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب بھائی اور بہنیں جماعت اسلامی کے رکن بن جائیں گے. اس تربیت گاہ میں کچھ ارکان بھی شامل ہیں، ان کا شامل ہونا بھی بہت مبارک ہے. اور جیسا قیوم جماعت نے فرمایا، اصل میں استفادہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب مربی جو باہر سے دور سے آتے ہیں، اپنی مصروفیات چھوڑ کر یہاں پر پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی اس پروگرام میں باقاعدہ شریک ہوں. تو باقاعدہ شریک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں غیر حاضر ہوتے ہیں، آپ موجود ہوتے ہیں، آپ تو حال میں سامنے موجود ہوتے ہیں. بعض اوقات موجود ہونے کے باوجود آپ موجود نہیں ہوتے. موجود نہ ہونا تو ایک المیہ ہے، لیکن حاضری کے باوجود غیر حاضر ہونا یہ اس سے بڑا المیہ ہے. اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ اونگتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی نوٹ بک بھول جاتے ہیں، بعض اوقات توجہ صرف نہیں ہوتی ہے. لیکن تربیت کا یہ عمل اسی صورت میں مکمل ہو سکتا ہے جب مربی اور جس کی تربیت کے لیے یہ سارا کچھ سارا اہتمام کیا گیا ہے، وہ دونوں ایک ہی وادی کے اندر ہوں. الگ الگ وادیوں کے اندر ہوں گے تو رابطہ آپس میں نہیں ہوگا، اور رابطہ نہیں ہوگا تو پیغام نہیں پہنچ پائے گا. اور یہاں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ اجتماع اسی لیے ہے کہ پیغام ایک دوسرے تک پہنچا سکیں. آج یہ موضوع جو منتخب کیا گیا ہے، یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. سیرت رسول پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، آپ نے بھی بہت کچھ پڑھا ہے الحمدللہ. اور سیرت رسول ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر قیامت تک لکھا جاتا رہے گا، کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ لوگ کہیں کہ بس اب اس کا حق ادا ہو گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ لکھنے والوں نے اس کے اوپر جو لکھا ہے اور جو تحقیق کی ہے، اپنی زندگیاں اس کے اوپر لگا دی ہیں، وہ بہت قابل قدر کام ہے. لیکن اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ اس پہ مزید سوچا جائے، مزید کہا جائے، مزید سنا جائے. آج میں آپ کی خدمت میں سیرت رسول کے حوالے سے بالکل ایک نئے انداز میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سیرت کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاص سیرت کا پہلو منتخب کر لیا جاتا ہے، نا حضور کی غزوات، یا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، یا آ حضور کے معاملات، یا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار، بطور آ حضور ایک حکمران، کوئی ایک پہلو منتخب کر لیا جاتا ہے. بطور معلم بھی آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت وسیع زندگی ہے. آج میں آپ کی خدمت میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا پہلو ہے، اور جس کے نتیجے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں سے ہی نہیں دشمنوں سے بھی محبت کی ہے، اور ایسے وقت میں بھی محبت کی ہے، اور ایسے حالات میں بھی محبت کی ہے جب اس محبت کا بظاہر عقلی پیمانوں سے کوئی جواز نہیں تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے بارے میں، اور یہ بھی فرمایا کہ وانک لعلی خلق عظیم، کہ بلا شبہ آپ بہت ہی عظیم اخلاق کے مالک ہیں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے. فرمایا کہ ہاں حضور کے اخلاق تو چلتا پھرتا قرآن تھے. قرآن جو کتاب کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسی قرآن کی تفسیر تھی، چلتا پھرتا قرآن. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جب آنکھ کھولی تو وہ ماحول جس میں آپ کو پیدا کیا گیا، وہ ماحول بگڑا ہوا ماحول تھا، اس میں اخلاقی اقدار نام کی نہیں تھی. اس معاشرے میں اس سوسائٹی کے اندر ظلم کا چلن تھا، اس میں غریب اور مسکین اور بے نوا اور بے بس کا کوئی سرپرست اور پرسان حال نہیں تھا، جس کے پاس قوت تھی وہ جو چاہتا تھا اپنا قانون بنا لیتا تھا. اللہ سے اللہ کی مخلوق دور ہٹ چکی تھی، شرک نے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام مکمل طور پر فراموش کروا دیا تھا. اہل کتاب جن کے پاس توحید کا پیغام موجود تھا انہوں نے بھی توحید کو چھوڑ کر اپنی منمانیاں اور اپنی تاویلیں کر کے اللہ کی کتابوں کو تحریف زدہ کر دیا تھا. ان حالات میں اور اس وقت میں جب دنیا میں کہیں روشنی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، نور بنا کر بھیجا، روشنی دے کر بھیجا. آپ کا بچپن بھی مثالی ہے، آپ کا لڑکپن بھی مثالی ہے، اور آپ کی جوانی بھی قابل تقلید ہے. لیکن 40 سال کی عمر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا، تو اس کے بعد آپ کی زندگی کا پھر ایک ایک لمحہ ریکارڈ بھی کیا گیا ہے، اور کوئی اور انسان ایسا نہیں ہے دنیا کا، کوئی انسان جس کی زندگی اس انداز میں ریکارڈ کی گئی ہو، پوری کی پوری حیات طیبہ، اس کی تفصیلات، شب و روز تمام کے تمام جو ہیں وہ لکھ لیے گئے، لوگوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی، مشکلات بھری زندگی، ہر جانب سے حملے، ہر جانب سے آن حضور کو اذیتیں پہنچانے کے لیے سازشیں، اور مکہ ہو یا مدینہ، ہر دور میں ہر حال میں آن حضور سینہ سپر رہے، ثابت قدم رہے، کبھی سر نہیں جھکایا، لیکن مخالفتیں کرنے والوں کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچا، ہمیشہ ان کے لیے بھی نیکی سوچی، ان کے لیے بھی محبت اور ہمدردی کے جذبات کا اظہار کیا، اور ان کے غم میں گھلتے رہے جو آپ کو پتھر مارتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے رہے. اور احد کے میدان میں تو آپ یوں نظر آتے ہیں کہ نو لوہان ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ بات کو جان نہیں رہے، میں بات پہنچاتا ہوں وہ سمجھتے نہیں ہیں، میں ان تک اپنا پیغام لے کے جاتا ہوں وہ اس پیغام کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ انہوں نے تیرے نبی کو زخمی کر دیا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو اپنی پکڑ میں لے لے، ان کو اپنی گرفت میں لے لے. اس وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہدایت دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے دنوں پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو کبھی کبھار اسلام دشمن قوتیں شروع کر دیتی ہیں. بر صغیر میں آن حضور کی گستاخی کرنے والوں کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے والے اس امت کے بلا شبہ ہیرو ہیں جنہوں نے آن حضور کے گستاخوں کو قتل کیا. ان کو یہ امت اپنی آنکھوں پہ بٹھاتی ہے، اپنے دل میں جگہ دیتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی امت کا کوئی فرد برداشت نہیں کر سکتا. غازی علم الدین شہید کو آج محبت کی نظر سے ساری دنیا دیکھتی ہے، اس کا نام آتا ہے تو عقیدت سے سر جھک جاتے ہیں. کیوں؟ وہ بہت بڑا عالم نہیں تھا، کوئی بڑے کارنامے اس کے اور نہیں تھے، ایک ان پڑھ ترخان کا لڑکا تھا، اور بالکل وہ تیشہ چلاتے ہوئے اور آری چلاتے ہوئے اچانک اٹھا اور اٹھ کر جا کر اس نے آن حضور کے گستاخ کو قتل کر دیا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں اس وقت جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس میں حال ہی میں امریکہ میں چھپنے والا ایک مضمون ہے، اور یہ مضامین کی ایک سیریز ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے امن، اخوت اور محبت کا پیغام لے کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے خون ریزی، جنگ اور فساد لے کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہی گئی ہے کہ آج امت مسلمہ پر دہشت گردی کا الزام چسپاں کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات ہی کو یہ رنگ نہ دے دیں، اور اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آن حضور کی تعلیمات کو یہ رنگ دے دیا جائے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح انداز میں دنیا کے سامنے پیش کریں. مواقع موجود ہیں پیش کرنے کے، سہولیات موجود ہیں پیش کرنے کی، اس کو صحیح انداز میں پیش کیا جائے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آن حضور کی حیات طیبہ کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جنگیں لڑی. آن حضور نے کوئی جنگ کبھی بھی کسی دوسرے کے اوپر حملہ کر کے اور پہلے پیش قدمی کر کے کسی کو جنگ کے اندر نہیں کھینچا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی جنگیں مسلط کی گئی ہیں وہ سب جنگیں دشمن نے مسلط کی, لیکن ان جنگوں کے دوران بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آن حضور کس قدر انسانیت کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. جنگ بدر جو سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ تھی, اس جنگ کے موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے, یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی, اور نہ اس سے پہلے ہے نہ آئندہ اس کا کوئی امکان ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مل گئی تو اس فتح کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تبصرہ ہے کہ یہ یوم الفرقان ہے, حق اور باطل الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ کر دیے ہیں, فیصلہ ہو گیا ہے کہ حق کس جانب ہے. اس موقع پر 70 دشمن کے بہت ہی بڑے معروف جنگجو قتل ہو گئے تھے, ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے اور ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں. 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, 70 کافر قتل ہوئے تھے, 70 کافر قتل ہوئے, ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں, 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. صحابہ کرام کو آن حضور نے دفن کیا وہیں بدر کے میدان میں, ان کے مدفن موجود ہیں. جب صحابہ کرام کو دفن کر چکے تو آن حضور نے کفار کی بکھری ہوئی لاشوں کی طرف آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے دشمن ہیں, ہمیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے, اللہ نے ان کو ختم کر دیا. آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا یہ انسان نہیں ہے؟ آپ اندازہ کیجئے ان الفاظ کے اندر کتنی عظمت ہے, کتنی وسعت ہے. انسانیت کو انسانیت سے ہمکنار کیا جا رہا ہے, انسانیت کو انسانیت سکھائی جا رہی ہے. فرمایا کیا یہ انسان نہیں تھے؟ فرض کیا انسان تو تھے. آپ نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, خواہ ابو جہل ہی کی لاش کیوں نہ ہو. ان کو یوں نہ چھوڑ دیا جائے کہ ان کو درندے بموڑتے پھریں اور ان کو پرندے نوچتے پھریں. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا گڑھا کھودو. 70 جنگی قیدی بھی آپ کے پاس تھے, جنگی قیدیوں سے یہ خدمت نہیں لی گئی, حالانکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ تمہارے ہی ساتھی ہیں, چلو آپ ان کے لیے گڑھا کھودو. ظاہر ان کے لیے قبریں تو نہیں بنائی جا سکتی تھی, ان کا جنازہ تو نہیں پڑا جا سکتا تھا, ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی تھی, لیکن ان کی انسانیت کا جو ایک تقدس تھا, انسانیت کا اپنا تقدس ہے بے شک کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو, انسانیت کی ایک حرمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے, بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, دشمن ہی کیوں نہ ہو. آپ نے صحابہ کرام سے گڑھا کھدوایا جسے حدیث میں کلیب کہا گیا ہے, اور آپ نے ان گڑے والوں سے خطاب بھی کیا, پھر وہ بھی حدیث کی کتابوں میں منقول ہے. گڑھا کھودا گیا, اس کے بعد آپ نے وہ لاشیں اس گڑے میں ڈلوا دی اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. امریکہ میں اور یورپ میں انڈر گراؤنڈ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے جس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ زیر زمین ان کی گاڑیاں چلتی ہیں, ٹرینیں چلتی ہیں, یہ زیر زمین ان کا سارا جو سلسلہ ہے, بیشتر ان میں سے مختلف جنگوں میں جو ان کے درمیان آپس میں ہوتی تھی, جنگی قیدیوں سے یہ کھدوائی گئی سرنگیں ہیں, جن کو قید کر دیا جاتا تھا رات کو باندھ کر اور دن کو ان سے خدمت لی جاتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگی قیدیوں سے گڑا بھی نہیں کھدوایا جس میں انہی کے اپنے بھائی بندوں کو دفن کرنا مقصود تھا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کس قدر رحمت بن کر آئے تھے. جنگ دشمن نے مسلط کی, لیکن اس جنگ سے فتح یاب ہو کر جو فاتح نکلا تو اس فاتح کے دل میں کتنی محبت ہے انسانیت کے لیے. یہ تو چلیے مر گئے, قتل ہو گئے, ان کو دفن کر دیا. اب جو 70 ہاتھ میں قید ہیں یہ ابھی تک کافر ہیں, اور ان کے عزائم کا کسی کو کیا معلوم کہ ان کے کیا عزائم ہیں, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جب واپس مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو مدینہ میں تین اہم صحابہ کرام مدینہ میں رہ گئے تھے, باقی تو بوڑھے تھے یا بچے تھے یا بیمار تھے. تین صحابہ کرام مدینہ میں ایسے تھے جو بڑے نمایاں صحابہ تھے. ان میں سے ایک تو حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کو آن حضور نے مدینہ میں جانے سے قبل اپنا جانشین مقرر کیا تھا, اس لیے وہ مدینہ میں تھے آن حضور کے جانشین. دوسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آ حضور نے اپنی بیٹی جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شدید بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے ذمہ داری سونپی تھی کہ آپ نہ جائیں، کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور اسی دوران میں ان کی وفات بھی ہو گئی، ادھر فتح ہوئی ادھر حضرت رقیہ کا جنازہ ہوا، وہ حضرت عثمان نہیں اس میں جا سکے تھے. اور تیسرے بہت معروف صحابی اور سرداروں میں سے ایک بڑے سردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بدر کی جنگ میں شریک نہیں تھے، اور ان کے شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہاں حضور جب جنگ کی تیاری کر کے نکلے اس وقت وہ مدینہ سے کہیں دور سفر پر گئے ہوئے تھے، واپس پہنچے تو پتہ چلا کہ ہاں حضور چلے گئے ہیں، اور پھر ہاں حضور کی واپسی بدر سے واپسی کی بھی اطلاع مل گئی. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر، جو بھی چل سکتے تھے ان کو ساتھ لے کر، روحا کے مقام پر آئے جو بدر کی جانب مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی. ادھر سے ہاں حضور آ رہے تھے، ادھر سے یہ آئے اور وہاں آپ کا استقبال کیا اور مبارکباد دی. جب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضور کو اس شاندار فتح کی مبارکباد دی تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے اوپر بھی کتنا اتراتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ عجز کی تصویر بنے ہوئے تھے. اور اسی دوران میں ایک نوجوان صحابی جو جنگ سے واپس آپ کے ساتھ آئے تھے اور جنگ جیت کر آئے تھے، سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نوجوانوں کا جوش بعض اوقات کنٹرول سے باہر بھی ہو جاتا ہے، ان کی یہ بات بظاہر کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ جو غلط ہو، لیکن انہوں نے ایک بات کہی تو انہوں نے کہا حضرت اسید بن حضیر سے کہ چچا جان، آپ ہمیں کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ یہ بھی انصاری تھے، وہ بھی انصاری تھے، وہاں تو ہم نے ان کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا، گویا کہ وہ جانور تھے جو باندھ کر ہمارے سامنے لے آئے گئے، اور ہم نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. بظاہر جنگ کے اوپر تبصرہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑی قوت تھی، 1000 کا لشکر تھا، یہ 313 تھے، اور جس طرح سے ان کو کاٹا گیا یہ بالکل تصویر یہی نظر آتی ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے. لیکن رحمت للعالمین کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ الفاظ اس موقع پر کہے جائیں. فوراً آپ نے تصحیح کی، فوراً آپ نے ٹوکا اور آپ نے کہا تم نے ٹھیک نہیں کہا، وہ گاجر مولی نہیں تھے، وہ عرب کے سب سے معزز اور سب سے طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ تھی اور وہ اللہ کے دشمن بن کر آئے تھے، اللہ کی نصرت نے تمہیں کامیابی دے دی، نہ گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا جا سکتا تھا، نہ وہ بھیڑ بکری تھے، بڑے طاقتور اور معزز لوگ تھے. یہ الفاظ اپنے اندر بڑے پہلو رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات تو اس کے اندر رحمت کی بات ہے، رحمت، محبت، وہ دل کہ جو سب کے لیے تڑپتا تھا، جو کسی کے جذبات کو کبھی مجروح نہ کرنا چاہتا تھا، جو ہر زخم کے اوپر مرہم رکھنا چاہتا تھا. جو 70 قیدی ہاتھ میں تھے وہ بھی یہ بات سن رہے تھے، ساتھ ہی تھے وہ بھی، مبارکباد دینے والے نے مبارکباد دی، اور جواب میں نوجوان نے جوش میں آ کر کہا کہ ہم نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. تو آن حضور کو معلوم تھا کہ یہ اس وقت اس بات کو سن رہے ہیں، ان کے جذبات پر کیا گزرے گی جب میں خاموش ہو جاؤں گا. تو آپ نے فوراً تصحیح فرمائی. ایک طرف اپنی امت کی تربیت ہے کہ کبھی بھی فتح کے وقت میں اور کامیابی کے وقت میں بڑا بول نہیں ہے سامنے آنا چاہیے، عاجزی اور انکسار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ان 70 کے بارے میں آن حضور کے دل میں تو یہ خواہش تھی نا کہ یہ قتل ہونے سے بچ گئے ہیں تو اب یہ اسلام میں آ جائیں. یہ قتل نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ان کے لیے موقع ہے ہدایت پانے کا، یہ ہدایت پا جائیں. اور ان قیدیوں میں سے ایک قیدی نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ جو بیان کیا تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہمیں لے آیا گیا تو ایک تو روحا کے مقام پر یہ بات ہم نے سنی، پھر اس کے بعد مدینہ میں جب پہنچے تو ہمیں تقسیم کر دیا گیا. آج اس وقت جن لوگوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے ان کے ساتھ معاملہ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی، جب کیوبا میں لے جائے جا رہے تھے افغانستان سے پکڑے جانے والے مسلمان مجاہدین، تو ان کے جسم پر ایک انڈر ویئر کے سوا، ایک جنگیے کے سوا کچھ نہیں تھا. یہ تصویریں باقاعدہ چھپی ہیں اور مغربی میڈیا کے اندر آئی ہیں، اور شدید سردی میں بھی جب ان کو اس انداز میں رکھا گیا تو اس پر احتجاج بھی ہوا، اور اس کے جواب میں کولن پاول نے کہا کہ ان کے کوئی انسانی بنیادی حقوق نہیں ہے، یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ وہ امن پسند ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو اہل مدینہ کے درمیان تقسیم کیا اور فرمایا کہ ان کو کھانا کھلانا ہے، کپڑے پھٹ چکے ہیں ان کو کپڑے دینے ہیں، اور یہ اب ہماری تحویل میں، ہماری حفاظت میں ہیں، جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کرنی ہے۔ آج دنیا کے اندر چارٹر بنے ہیں اور آج دنیا کے اندر بنیادی حقوق کا تصور آیا ہے، آج بھی دنیا کا یہ سارا تصور اپنی چمک دمک کے باوجود اس باریکی کو نہیں پہنچ سکتا، اس لطافت اور اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتا جو تاجدار مدینہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنی ہے، ان کو پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی جو قیدی تھا، گرفتار کر لیا گیا تھا، ابو عزیز بن عمیر، بعد میں جو مسلمان ہوا، تو وہ بیان کرتا ہے جس شام کو ہمیں انصاری گھرانے کے سپرد کیا گیا اور میں ان کے پاس تھا، تو اس شام کو میں نے دیکھا کہ گھر ایک بہت ہی غریب گھر ہے اور بچے کھانا مانگ رہے ہیں اور ماں ان کو بہلا پھسلا رہی ہے۔ پھر بالآخر ماں نے ان کو کچھ کھجوریں دے کر اور پانی پلا کر وہ کہا بس یہی کچھ ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ جس گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اس گھر میں مجھے کیا ملے گا، میں تو ان کا دشمن ہوں۔ لیکن کہتے ہیں میں حیران رہ گیا جب گھر کا مالک میرے پاس کھانا لے کر آیا اور اس نے کہا کہ تم بہت بھوکے ہو چکے ہو، بہت بھوک تمہیں لگی ہوئی ہے، کھانا کھاؤ۔ دشمن کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم بہت بھوکے ہو، کھانا کھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اسی وقت اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اسلام سچا دین ہے اور محمد اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جس نے یہ تربیت کیا لوگوں کی، جس نے یہ معاشرہ قائم کیا ہے، جس نے انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے یہ نظام دیا ہے، وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے اپنے قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جنگی قیدی ہونے کی وجہ سے ڈر کے مسلمان ہو گیا ہے۔ جس روز میں رہا ہوا تو اس روز میں نے کہا میں تو شام کو مسلمان ہو گیا تھا جس شام کو اس گھر میں بچے بھوکے سو گئے تھے اور مجھے کھانا دیا گیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو پیغام دیا ہے، انسانیت کو جو راستہ دکھایا ہے، اس میں انسانیت کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے اور زخموں کے لیے مرہم ہی مرہم ہے۔ اس میں کسی کے زخموں پر نمک پاشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خواہ وہ کوئی ہو۔ اس حد تک جذبات کا خیال کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جنگ لڑنے میں ناکام ہو کر اور سارے مکہ کو ہتھیار ڈالتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور اس نے کہا میں اکیلا رہ گیا ہوں، وہ وہاں سے بھاگ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ایک خاتون چلی آ رہی ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے۔ ایک ہی خاندان تھا، ام حکیم بنت حارث ان بچوں کو لے کر آ رہی تھی، تو آن حضور اٹھ کھڑے ہوئے ان بچوں کے استقبال کے لیے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، ابو جہل کے پوتے ہیں اور ان کا باپ بھی ابھی لڑائی لڑ کے اور یہاں سے بھاگ کے گیا ہے، آن حضور نے ان سے جو محبت کی اور جو شفقت کی اور جو جس انداز میں ان کا استقبال کیا، تو واقعتاً معلوم یہ ہوتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو انسانیت کے لیے اس قدر نرم تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھ کر تو سمجھ نہیں آتی، آن حضور کی سیرت کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی لغت تو آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کی روح تک پہنچنے کے لیے تو پھر آن حضور کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور آن حضور نے کیا کہا؟ آن حضور نے اکرمہ کی بیوی سے پوچھا اکرمہ کے بارے میں، اس نے کہا جی معلوم نہیں، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں کلمہ خیر کہا، آپ نے اس کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہیں کہے، کلمہ خیر کہا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اکرمہ کو واپس یہاں بھیج دیا، وہ واپس آ گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آن حضور نے حکم دیا کہ ابو جہل کو اب ابو جہل نہ کہا جائے، حالانکہ ہے تو وہ ابو جہل، کیوں نہ کہا جائے ابو جہل؟ آج ہم ابو جہل کہتے ہیں، لیکن اس وقت اس کی حکمت یہ تھی کہ ابو جہل کے بیٹے بیٹیاں جو موجود تھے ان کے سامنے جب ابو جہل کہا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک تکلیف پہنچے گی، کیونکہ ان کا تو باپ دادا ہے، اس کی قوم تو اس کو ابو الحکم کہتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اکرمہ بن عمر کہا جائے، اس کا اصل نام جو تھا وہ عمر بن ہشام تھا. فرمایا کہ اب اس کو ابو جہل نہ کہا جائے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے. آپ نے تو لوگوں کے لیے ایسا ایک نظام دیا تھا جس میں ہر انسان کے لیے اس کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے سے پہلے حقوق دے دیے جاتے تھے، یعنی کہ وہ مطالبہ کرے بلکہ اس سے پہلے حقوق دے دیے جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، یعنی اپنے تو اپنے ہیں، دشمن جو ہے وہ بھی چلے انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، ہاں حضور نے تو حیوانوں کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کیا. امام بیہقی رحمہ اللہ نے معجزات کے باب میں کئی معجزات لکھے ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑے ایمان افروز معجزات ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں ایک جگہ قیام ہوا، چھوٹے چھوٹے درخت تھے، جھاڑیاں اور درخت تھے، وہاں پر قیام کیا. شام کا وقت ہونے والا تھا، ہاں حضور کے خیمے کے باہر ایک چڑیا آ کر چہچہانے لگی. لوگ تو یہی آواز سن رہے تھے کہ چڑیا چہچہا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے فرمایا یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے، یہ چڑیا رو رہی ہے. آپ نے فرمایا اس چڑیا کو کسی نے اذیت پہنچائی ہے، یہ اپنی شکایت لے کر آئی ہے. تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی باہر گیا تھا جس جنگل کی طرف، تو ایک ٹہنی کے ساتھ ایک گھونسلہ لٹکا ہوا تھا، اس میں اس چڑیا کے بچے تھے بہت خوبصورت، میں نے وہ بچے نکالے اور لا کر اپنے خیمے میں میں نے ان کو بند کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس چڑیا کو اور اس کے بچوں کو اذیت پہنچائی ہے، جاؤ اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے کے اندر رکھ کے آؤ. ایک مرتبہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک مرتبہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پیچھے. تو آپ نے ایک جگہ پر سواری کو بٹھا دیا اور آپ ایک جھنڈ کے درختوں کے جھنڈ میں گئے قضائے حاجت کے لیے. اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور وہاں سے جب چلنے لگے تھوڑی دور آگے گئے تو ایک باغ میں سے ایک اونٹ بلبلاتا ہوا نکل کے آیا اور آ کر آن حضور کے سامنے وہ زمین پر بیٹھ گیا اور آن حضور کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور وہ بلبلا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے. تو بیان کرتے ہیں کہ آن حضور کی آنکھوں سے بھی قطرے گرنے لگے. وہ اونٹ تھا، وہ آ کر سامنے آپ کے بیٹھ گیا تھا. آن حضور نے محبت اور پیار کے ساتھ اس اونٹ کے سر کے اوپر اور اس کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیرا جس طرح ماں یا باپ اپنے روتے ہوئے بچے کو دلاسا دیتا ہے، اور آپ نے اس کے بعد وہ اونٹ خاموش ہو گیا، سکون محسوس کیا. آپ نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک نوجوان انصاری آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے فرمایا اس نے شکایت کی ہے، جوانی میں تم اس سے خدمت لیتے تھے، آج بڑھاپے میں تم اس کی خدمت نہیں کرتے، اس کو چارہ نہیں دیتے. انسانوں اللہ کے ہاں تم سے تمہارے جانوروں کے بارے میں باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا. یہ جانور اللہ نے تمہارے تصرف میں دے دیے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں. مغرب میں اب کتے بلی کے حقوق ہیں، لیکن کیا کیجیے ان حقوق کو کہ انسانوں کے حقوق کچھ نہیں ہیں. سب سے پہلے تو انسانوں کے حقوق ہوں گے، ظاہر ہے کہ پھر جانوروں کے بھی حقوق ہیں، لیکن جانوروں کے حقوق کا پرچار کرنے والے پوری دنیا کے انسانوں کو بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے تباہ کرنا چاہتے ہیں اور کر چکے ہیں. ہیروشیما اور ناگاساکی آج بھی ان کے ظلم کی علامت بنا ہوا دنیا کے سینے پر موجود ہے. اس وقت پھر وہ یہی دہرانا چاہتے ہیں، وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں، اور خود کو مہذب بھی کہتے ہیں. بھیڑیا اپنے آپ کو مہذب کہے کیسے مان لیا جائے؟ مہذب ہونے کے لیے تو پھر مہذب بننا پڑتا ہے، مہذب کہلانے کے لیے اس کا نمونہ پیش کرنا پڑتا ہے. اور یہ نمونہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. صحابہ نے سوچا کہ چونکہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے, سواریوں پہ سوار تھے, اونٹوں کو بٹھا دیا اور اوپر ہی بیٹھے رہے. ہاں حضور اٹھے کھڑے ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں سواریوں کے لیے پیدا کیا ہے, کرسیوں کے لیے پیدا نہیں کیا. جب تم کسی مقام کے اوپر جا کر قیام کرو تو اس وقت بھی بوجھ ان کے اوپر رکھے رہو, ان کو چھوڑ دو اور زمین کے اوپر بیٹھو. اب ان اونٹوں کو اور ان جانوروں کی طرف سے کون مطالبہ کرنے والا تھا؟ کوئی بھی تو نہیں تھا, لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے اور ان جانوروں کی طرف سے یہ بات بتا رہے تھے, یہ بات کہہ رہے تھے. بھائیو آج اس وقت دنیا کے اندر انسان پیاسا ہے, آج دنیا کے اندر انسان پریشان حال ہے, آج دنیا کے اندر انسان کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے لیکن انسان کے پاس اخلاق اور انسان کے پاس وہ سیرت موجود نہیں ہے جس اخلاق اور جس سیرت کی وجہ سے انسانی معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے, انسانی معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے, انسانی معاشرے میں محبت اور اخوت ایک دوسرے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. آج وہ نہیں ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے سیرت مصطفیٰ کے. دنیا ہر جانب ٹھوکریں کھا چکی, اس وقت بھی انسانیت کو اتھا اندھیروں سے روشن راستے کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, آج بھی انسانیت کو اتھا تاریکیوں سے روشنی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کا نظام اور آپ کی سیرت ہی لا سکتی ہے. اور وہ سیرت اور وہ پیغام کس کے پاس ہے؟ ظاہر ہے کہ بش کے پاس تو نہیں ہے, ٹونی بلیئر کے پاس تو نہیں ہے, اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ تو مشرف کے پاس بھی نہیں ہے, وہ تو دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے پاس بھی نہیں ہے, وہ سب اس سے محروم ہیں. آپ اس کے امین ہیں, آپ خوش قسمت ہیں, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس اجتماعیت میں نفی کیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ان کے لائے ہوئے نظام کو نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں, اس نے ہمیں اکٹھا کیا ہے. یہ درد ہمارے دل کے اندر ہے, یہ پیغام ہمارے پاس ہے, یہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں عطا کی ہے, اور ہمیں اس روشنی کو اپنے سینے کے اندر چھپا کے نہیں رکھنا ہے, اس روشنی کو پھیلانا ہے, اس روشنی کو دنیا تک پہنچانا ہے. یہ روشنی دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارا اپنا کردار جو ہے وہ سب سے بہترین کتاب ہے. ہم نے ارکان کے لیے امیدواران رکنیت کے لیے ایک نصاب متعین کیا ہے, نصاب رکنیت اس کو ہم کہتے ہیں, ارکان امیدواران اس کو پڑھتے بھی ہیں. مطالعے کی بات ہم عام لوگوں سے بھی کرتے ہیں, کتابیں چھاپتے ہیں, کتابیں چھپتی ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں, باہر سٹال لگے ہوئے ہیں, کتابیں آپ خریدتے بھی ہیں, کتابیں آپ دوسروں کو دیتے بھی ہیں, آپ تقسیم بھی کرتے ہیں, کتابیں پڑھنے سے تبدیلیاں بھی آتی ہیں, لیکن بھائیو دنیا کے پاس کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے, خود آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ کے امیدواران کے نصاب کو پڑھانے کے لیے ہم نے ہزار جتن کیے اور بالآخر یہ طے کیا کہ امیدواران کو بٹھا کر سبکن سبکن پڑھایا جائے, ویسے نہیں لوگ پڑھتے, عام لوگوں کے پاس کہاں وقت ہے کتاب پڑھنے کا. لیکن اگر آپ سیرت رسول کی کچھ کرنیں اپنے اقوال میں, اپنے گفتار میں, اپنے کردار میں, اپنے معاملات میں, اپنی عبادات میں کچھ پیدا کر لیں, بازار میں چلتے ہوئے اس کتاب کو ہر آدمی دیکھتا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ بند کتاب نہیں ہے, اس کتاب کو تو ہر آدمی دیکھتا ہے. اگر ہم ایک کتاب بن جائیں, لکھی ہوئی کتاب بھی بڑی قیمتی ہے, لائبریری کی زینت بن جاتی ہے, لیکن تاکہ نسیاں پہ رکھ دی جاتی ہے. ہم اگر خود بے نور ہیں تو بے نور چیز سے روشنی کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے اندر کوئی روشنی, اور روشنی ہمارے اندر کیا, ہمارے اندر کوئی خوبی ہے؟ ہمارے اندر کچھ خوبی نہیں ہے, ہم سراپا تاریکی ہیں. ہمارے اندر اگر روشنی آ سکتی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنوں سے آ سکتی ہے, علاوہ اس کی کوئی اور روشنی نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں کہیں اور سے روشنی پا لوں, نہیں مل سکتی. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, صرف سننے کے لیے, پڑھنے کے لیے نہیں ہے. سیرت رسول اس لیے ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں
تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب ہم سے معاشرے کے بہت سارے لوگوں کے کام اور معاملات اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے ہم سے نیچے ہیں اور وہ ہماری ہمدردی کے مستحق بھی ہیں، اور ہماری ہمدردی کے نتیجے میں ان کے اندر ایک مثبت تبدیلی بھی آ سکتی ہے. اور نہ بھی تبدیلی آئے تو ہمارا تو کرنے کا کام یہ ہے، ہم تو اسوہ رسول کے اوپر چل کر اپنے اجر کے مستحق ہو جائیں گے. کسی کے اوپر اثر ہو جائے گا تو الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن نہیں بھی اثر ہوگا درست ہوئی نہیں ہونی چاہیے. انسان کے معاملات کے اندر سختی اور شدت اور حدت نہیں ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک معاملے میں سختی کیا کرتے تھے، اس میں بہرحال نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما نکم لنفسہ ابدا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کے قائم کرنے کا معاملہ ہوتا تھا تو آن حضور کبھی مداہنت نہیں برتتے تھے، اس میں کبھی نرمی اختیار نہیں کرتے تھے. اللہ کی حدود یعنی اللہ کا قانون نافذ کرنا. جہاں حرمت و حلت کی بات ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم مداہنت نہیں برت سکتے. کہ معاشرہ حرام کو حلال کر رہا ہے تو اب معاشرے کا دل جیتنے کے لیے، یہ معاشرے کا دل رکھنے کے لیے ہم بھی حرام کو حلال سمجھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں حلال ہی کے اندر ہم سخت ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے نرمی پیدا کرنے کے لیے سختی پیدا کر دیتے ہیں. حلال اور حرام کی حدود اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدیں، ان کے اندر تو نرمی آن حضور نے کبھی نہیں دکھائی، لیکن دیگر معاملات جتنے بھی ہیں اس میں ایثار، قربانی، دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا، یہ سیرت رسول ہے، یہ اسوہ رسول ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. ہمارے کردار میں، ہمارے معاملات میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں اب شکایات بھی آتی ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے ارکان ہیں، جماعت اسلامی کے ہم کارکنان ہیں، جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، جماعت اسلامی ہماری پہچان ہے، بلکہ ہم ہی جماعت اسلامی ہیں. جماعت اسلامی کس چیز کا نام ہے؟ کسی چڑیا کا نام تو نہیں ہے. جماعت اسلامی منصورہ کی عمارات کا نام بھی نہیں ہے. جماعت اسلامی میرا اور آپ کا نام ہے، ہم ہیں جماعت اسلامی. اپنے اپنے گاؤں میں، اپنی اپنی گوٹھ میں، اپنے اپنے دور دراز کے علاقے میں ہم جماعت اسلامی کی پہچان ہیں. اور اب ہمارے اندر بھی معاملات میں کمزوریاں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں کمزوریاں، یہ چیزیں جو ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم جس نظام کو لے کر اٹھے ہیں، جس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس نظام کو پیش کرنے والے نے سب سے پہلے اس مخالف ماحول میں اپنے آپ کو پیش کیا. نظام پیش کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے درمیان مجھے دیکھا، حل وجد تمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے. دین کی تعلیم پیش کرنے سے پہلے خود دائی نے اپنے آپ کو پیش کیا. ان کی سیرت کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے. انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے ہر روز دن رات میں کئی خطائیں ہوتی ہیں. خطا کا ہو جانا اچنبھے کی بات نہیں ہے، غلطی کا ہو جانا یہ انسانیت کا تقاضا، بشریت کا تقاضا ہے. لیکن اس سے پھر رجوع کرنا اور اپنی اصلاح مسلسل کرتے رہنا، ہر روز یہ دیکھنا کہ میرا آج کا دن میرے گزشتہ کل سے بہتر ہو جائے، یہ فکر کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ کامیابی کی طرف پیش قدمی ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے چند واقعات سیرت رسول سے پیش کیے ہیں. واقعات تو بے شمار ہیں، ان کو جتنا بھی آپ پھیلائیں پھیلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں میں نے کوشش کی کہ آج کے عالمی تناظر میں بھی، آج کے تحریکی احوال میں بھی، آج کی ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی جو چیزیں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کر سکتی ہیں، ان کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. میں نے اپنی سی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی سیرت رسول کے پہ چلنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے ان کی اصلاح کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org